بدھ 10 اگست کے سیربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ کوئٹہ بم حملے میں درجنوں وکلاء سمیت 70 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کا سوگ، وکلاء آج بھی عدالتوں سے کنارہ کش، وکیل رہنماؤں نے نقصان کی شدت بیان کی۔
ایسے وکلاء پھر شاید 50 سال بعد اس طرح کے پھر ہمارا خلا پورا ہو سکے، اس وقت بلوچستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کی کمی کو پورا کر سکے۔
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سید علی ظفر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر کوئٹہ میں ہلاک ہونے والے وکلاء کے قاتلوں کو قوم کے سامنے لائیں اور ہلاک ہونے والے وکلاء کے خاندانوں کی کفالت کے لیے انہیں 1 کروڑ جبکہ زخمیوں کے لیے 50 لاکھ روپے ادا کیے جائیں۔ کوئٹہ حملوں میں 50 سے زیادہ وکلاء کی ہلاکت کے خلاف آج تیسرے روز بھی صوبہ بلوچستان کی تمام عدالتوں کی کارروائی کا بائیکاٹ رہا۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ اس حملے میں تقریباً تمام سینئر وکلاء ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک جونیئر وکیل برخوردار خان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
جن تعداد میں سینئر وکلاء کو مارا گیا اس کے بعد جو میری بیچ کے لائرز ہیں سارے، وہ ابھی کوئٹہ کے سینئر ترین وکلاء میں شامل ہو گئے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم ابھی 50 سینئر وکلاء میں شامل ہو گئے۔ ابھی تو ہمارا چیمبر ختم ہو گیا ہے، کیونکہ جو جونیئر وکلاء تھے وہ چیمبر کا کرایہ بھی نہیں دے سکتے، دفتر کا کرایہ بھی نہیں دے سکتے، اور نہ ہمارے پاس اتنا تجربہ ہے کہ ہم جو ہائی لیول کے کیسز ہمارے سینئر کر رہے تھے ان کو ہم آگے بڑھا سکیں۔
پاکستان میں پاک ترک سکولوں کی انتظامیہ نے اپنے تمام 28 سکولوں کے پرنسپلز کو برخاست کر دیا ہے، جن میں 23 ترک شہری بھی شامل ہیں۔ نامہ نگار شہزاد ملک۔
پاک ترک سکول کی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ ملک بھر میں اس سکول کی 28 برانچیں ہیں، جن میں سے 23 برانچوں میں ترک شہریت کے حامل افراد پرنسپل کے عہدے پر فائز تھے۔ اہلکار کے مطابق اگرچہ پاکستانی حکومت کی طرف سے اس سکول کو بند کرنے یا ان کے پرنسپل اور ان تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے ترک اساتذہ کو فارغ کرنے کے احکامات نہیں ملے، تاہم سکول کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے حفظ متقدم کے طور پر ان افراد کو عہدوں سے فارغ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سکول کی تمام برانچوں میں پاکستانی شہریت کے حامل اساتذہ کو پرنسپل کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔
انڈیا کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں فوج کو حاصل خصوصی اختیارات کے خلاف 16 سال تک بھوک ہڑتال کرنے والی سماجی کارکن ارم شرمیلا کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ان کی فتح کی نہیں شہید کی تلاش ہے۔ ارم شرمیلا نے گزشتہ روز اپنی بھوک ہڑتال ختم کی ہے۔ جیل سے رہائی کے بعد آج امپھال میں بی بی سی کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا،
مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ایک شہید کی تلاش ہے، انہیں شاید میری فتح یاب شکل نہیں چاہیے بلکہ ایک شہید چاہیے۔ بہت سے لوگ ابھی میرے راستہ تبدیل کرنے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی خواہش میرے خون سے ہی دھلیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، گاندھی جی کی ہی طرح۔
عراق کے دارالحکومت بغداد کے بڑے اسپتالوں میں سے ایک کے زچہ بچہ یونٹ میں آگ لگنے سے کم از کم 12 نوزائیدہ بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یرموک اسپتال میں رات گئی آگ لگی۔ عراق کی وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ بجلی کی تار میں خرابی کے سبب آگ لگی۔ ترکی نے یورپی یونین کو خبردار کیا ہے کہ وہ ترکی میں پچھلے مہینے ہونے والی ناکام بغاوت کے رد عمل میں بہت سنگین غلطیاں کر رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن سے مذاکرات کے ایک روز بعد ہی ترکی کے وزیر خارجہ میولت کاؤس اولو کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے لیے ترکی کے جوش و جذبے میں کمی آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مغرب ترکی کو کھو دیتا ہے تو یہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوگا، اس لیے نہیں کہ انقرہ کے روس، چین اور اسلامی دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ یورپی یونین نے یوکرین میں ایک غلطی کی تھی اور اب وہ اسے چاہ کے بھی واپس نہیں کر سکتے کیونکہ حالات ہی مناسب نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے یورپی یونین بعض بڑی سنگین غلطیاں کر رہا ہے، وہ بغاوت کی کوشش کے بعد کے ٹیسٹ میں ناکام رہا ہے۔ یہ تھے ترک وزیر خارجہ کے الفاظ۔ آسٹریلیا کی حکومت نے بحر الکاہل کے جزیرے نورو میں حکومت کے زیر انتظام چلنے والے پناہ گزین سینٹر میں بڑے پیمانے پر بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے الزامات کی تحقیقات کرانے کا وعدہ کیا ہے۔ تھائی لینڈ نے مختصر عرصے کے لیے ملک میں آنے والے غیر ملکیوں کے لیے ایک خاص موبائل سم کارڈ بنوانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس سم کارڈ کے ذریعے حکام غیر ملکیوں کے موبائل فون ٹریک کر سکیں گے۔ حکام نے اس خیال کو مسترد کیا ہے کہ اس سے لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ملک میں مجرمانہ سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ برازیل کے دو تہائی سے زیادہ سینٹرز نے ملک کی معطل صدر دلما روزیف کے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا ہے. ان پر کانگریس کی منظوری کے بغیر پیسے خرچ کرنے کا الزام ہے. چین کی سول ایسوسیشن اتھارٹی نے برا برتاؤ کرنے والے مسافروں کے لیے سخت سزاؤں کی تجویز دی ہے. چین کے سول ایسوسیشن کے تجویز کردہ مسودے میں تجویز دی گئی ہے کہ ایسے مسافر جو عملے کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور الیکٹرانک آلات بند نہیں کرتے انہیں 7,000 سے زیادہ کا جرمانہ کیا جائے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں کام کرنے والے پاک ترک اسکولز نے تمام پرنسپلز کو کیوں برخاست کر دیا اور وہ مسلمان خاتون کون تھیں جنہیں دیوی سمجھ کر ہندوستان میں ان کی پوجا کی جاتی ہے؟ اگر آپ جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو .com پر آ سکتے ہیں. مگر سربین کا آغاز آج بھی کوئٹہ کے اس حملے سے کرتے ہیں جس میں صف اول کے وکلا سمیت 74 افراد ہلاک ہوئے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہونے والے اس حملے میں وکلا اور دیگر افراد کی ہلاکت کے خلاف کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں میں آج بھی وکلا دوسرے روز عدالتی کاروائی سے کنارہ کش رہے. وکلا کے اس بوائیکاٹ کی وجہ سے عدالتوں میں ویرانی چھائی رہی. وکلا کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں پریکٹس کرنے والے 450 کے قریب وکلا میں سے 150 کے لگ بھگ کا ہلاک و زخمی ہو جانا ایک بڑا نقصان ہے. تفصیل کے ساتھ محمد کاظم.
بلوچستان بار ایسوسیشن کے صدر بلال انور قاسی کی ٹارگٹ کلنگ اور اس کے بعد سول اسپتال کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے میں ہلاکتوں کے خلاف کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں وکلا نے دوسرے روز بھی عدالتوں کی کارروائی کا بائیکاٹ جاری رکھا. بائیکاٹ کی وجہ سے ضلع کچہری کوئٹہ میں اوک عالم تھا. جب میں نے کچھ تصویریں لینے کے لیے اپنا موبائل فون نکالا تو کچہری کے صحن میں موجود 4-5 لوگوں میں سے ایک وکیل نے مجھ سے پوچھا کہ قبرستان کی کیا تصویریں بنا رہے ہو. پیر کے روز ہونے والے بم دھماکے میں وکلا کی ایک بڑی تعداد ہلاک اور زخمی ہوئی. بلوچستان بار ایسوسیشن کے سابق جنرل سیکرٹری عطا اللہ لانگو کہتے ہیں کہ کوئٹہ شہر کے پریکٹس کرنے والے 450 وکلا میں سے 150 سے زائد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں.
کوئٹہ شہر جو کہ بلوچستان کا کیپیٹل ہے, یہاں پہ میجورٹی وکلا کا پریکٹس کرتے ہیں. تقریباً 450 کے قریب پریکٹسنگ لائے ہوئے ہیں. اس وقت جو شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہیں تقریباً 150 کے قریب شہید اور زخمی ہیں. اور کراچی میں سیم آغا خان ہاسپٹل میں 43 وکلا صاحبان زیر علاج ہیں.
عطا اللہ لانگو زخمی ہونے والے وکیلوں کے علاج معالجے کے سلسلے میں کراچی میں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے وکیلوں کی تعداد 50 سے زائد ہے. اتنی بڑی تعداد میں وکلا کی ہلاکت اور زخمی ہونے پر ضلع کچہری میں ہم نے دیکھا کہ تیسرے روز بھی وکلا ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو کر روتے رہے. ضلع کچہری میں موجود سینئر وکیل حسین آغا نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے وکلا ان کے بچوں کی طرح تھے.
میرے سارے بچے تھے, میرے سامنے سارے آئے, سب نے میرے سامنے وکالت کی ہے. یہاں پہ بیٹھ کے ہم وہ سارے لوگ جس سے ہم پیار کرتے تھے, جس سے میں پیار کرتا تھا وہ مجھ سے پیار کرتے تھے. جس کو پوچھتا ہوں کہتا ہے وہ گیا. ہمیں ایک ایسے دورائے پہ کھڑا کیا گیا ہے کہ ابھی ہم فیصلہ کرنے کے بھی قابل نہیں رہے. ہم کسی سے انصاف بھی نہیں مانگ سکتے, کس سے مانگے.
اس موقع پر ایک اور وکیل ارباب نعیم قاسی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ہمارے خون کی کوئی اہمیت نہیں.
ایسی ہمارے خون کو کوئی قیمت نہیں بھائی جان, ہم صاف صاف بتائیں تو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے, اگر خدا نہ خاصا پاکستان ٹوٹے بھی نہ یہ گٹ طالبان کے پیچھے چھوڑے گا نہ یہ کشمیر کے پیچھے چھوڑے گا.
بلوچستان میں بدامنی کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں سرکاری حکام ان کے لیے بھارتی خفیہ ادارہ را اور بیرونیات کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. تاہم حسین آغا نے سیکورٹی کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے.
میں جو اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو 5 مرتبہ میری تلاشی ہوتی ہے مجھے شہر چھوڑ. جب میں اسپتال جاتا ہوں میری تلاشی لیتے ہیں, میری گاڑی کا تلاشی. وہ لوگ جن کو ہم 3-3 تنخواہیں دیتے ہیں, جو ہمارے محافظ ہیں, जिनको हमने चौकीदार मुकर्रर किया गया है, हमारी हिफाजत करने के लिए वो नहीं है। ये बात करने के लिए कि जी इसमें राह मुलविस है, अगर ये राह मुलविस है तो राह का तो हम नहीं पकड़ सकते, राह को भी तो आप पकड़ेंगे नहीं।
क्वेटा शहर में वकला की लागतों के हवाले से दूसरा बड़ा वाकया था। इससे कबल सन 2007 में जिला कचहरी क्वेटा में एक कमरा अदालत में होने वाले खुदकुश हमले में वकला समेत मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए थे। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
उधर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सैयद अली जफर ने मुतालबा किया है कि क्वेटा में हलाक होने वाले वकला के कातिलों को 15 दिन के अंदर अंदर कौम के सामने लाया जाए। आज बलोचिस्तान हाई कोर्ट में सहाफियों से मुलाकात में उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत हलाक होने वाले वकला के खानदानों की किफालत के लिए 1 करोड़ रुपए और जख्मियों के लिए 50 लाख रुपए की इमदाद दे। इस मौके पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली भी मौजूद थे। इस धमाके में दर्जनों वकला की हलाकत के बाद बलोचिस्तान में नौजवान वकला के लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल हो गई है। हमारी साथी इरम अब्बासी ने क्वेटा में एक वकील बरखुरदार खान से पूछा कि इस हमले ने उनसे और उनकी बिरादरी से क्या छीन लिया।
अभी तो हमारा चैम्बर ख़त्म हो गया है क्योंकि जो जूनियर वकला थे वो चैम्बर का किराया भी नहीं दे सकते, दफ्तर का किराया भी नहीं दे सकते और ना हमारे पास इतना तजुर्बा है कि हम जो हाई लेवल के केसेस हमारे सीनियर कर रहे थे उनको हम आगे बढ़ा सकें। तो ये कहना सही होगा कि हमारा चैम्बर अभी फ़िलहाल हमारा चैम्बर ख़त्म हो चुका है।
आप एज अ लॉयर क्वेटा में अपना मुस्तकबिल क्या देखते हैं?
कुदरती सी बात है कि खौफ व हिरास की फ़िज़ा तो है, बुनियादी इंसानी लेवल पर हम सब डर का शिकार है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि मैंने इसी पेशे के साथ मुंसलिक रहना है और अपने सीनियर्स के खून के साथ वफा करनी है, क्योंकि अगर हम डर के बैठ जाएंगे तो उनकी अमवात ऐसा कहेंगे कि रायगा चली जाएंगी, उनका खून रायगा चला जाएगा।
लोग शिकायत करते हैं कि इंसाफ की तरसील जो है उसमें बहुत ताखीर होती है, ऐसे में क्वेटा में एक पूरी सीनियर लॉट का चले जाना आपके ख्याल में ये जस्टिस सिस्टम के लिए कितना बड़ा धचका है?
जिन केसों ने जैसे आपने कहा निपट जाना था वो आप ऐसे समझ लें कि वो लैग अभी तकरीबन 2-3 साल तक रहे, क्योंकि जब हम काम दोबारा शुरू करेंगे या उसी मोमेंटम के साथ शुरू करेंगे उसमें वक्त लगेगा।
आप किससे सीखेंगे? आपकी तो पूरी एक जैसे कहते हैं ना कि सीनियर जनरेशन जो है वो गवा दी है हमने इस एक्सट्रीमिज्म के हाथ।
अभी तो ऐसा लग रहा है मैम कि सारे जूनियर वकला जो अभी आएंगे, जो अभी सामने आएंगे, तो उसको उनको आप ऐसे सेल्फ मेड वकील कहेंगे, वो खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही सीखेंगे, ट्रायल एंड एरर जिसको कहते हैं उसी बुनियाद पर खुद ही करें।
कितना आप जो है खौफ महसूस करते हैं इन वाकयात के बाद जो लॉयर्स पे हमले हुए?
वो बुनियादी इंसानी खौफ, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसको कहें, तो वो तो है, मगर अभी खौफ के असर में बैठा भी तो नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर वकालत ना हो तो दफ्तरों में भी मार देते हैं, सहाफत में भी मार देते हैं, ऐसी अगर ना आपने कोई उल्टी सीधी बात कर ली तो कोई मार देगा आपको। तो खौफ के तहत घर नहीं बैठा जा सकता। हाँ ये है कि इसी खौफ को अगर हम अपनी दिफा के लिए इस्तेमाल करें तो वो मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर होगा।
आपके ख्याल में कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी एक पूरी जैसे कहते हैं कि जनरेशन छिन गई लॉयर्स की, कौन रिस्पॉन्सिबल है आपकी नज़र में?
पाकिस्तान में एक रिवाज चला है कि आप ये कहो कि किसने मारा है, ये ना कहो कि जो हिफाजत पे मामूर है वो क्या कर रहे थे। मेरे ख्याल में और या मैं कहूँगा कि इस हमले को सीपैक पे हमला करार देना या रॉ या इंडिया पे के का हमला करार देना, मेरे ख्याल में इन वकीलों के खून के साथ और इन 60,000 पाकिस्तानियों के साथ जो पिछले 15 साल में मरे हैं उनके खून की तजलील है।
क्यों?
इसीलिए कि जिनकी जिम्मेवारी है कि वो मुल्क में अमन अमान कायम करें, जिनको सेनेट ने, जिनको नेशनल असेंबली ने, जिनको लोगों ने इख्तियार दिया था फौजी अदालतें कायम करने का, फांसी पे मॉरेटोरियम ख़त्म करने का और नेशनल एक्शन प्लान जिसको कह रहे हैं कि उनके तहत वसी इख्तियारात देने का, वो जवाबदेह होने चाहिए कि इतना बड़ा सानहा क्यों पेश आया।
محمد کاظم اور ارم عباسی سے ابھی آپ نے جو تفصیل سنی اس کے تناظر میں ذرا دیر قبل میں نے بلوچستان میں وکلا کے ایک سرکردہ رہنما شاہ محمد جتوئی سے پوچھا کہ کوئٹہ میں اتنی بڑی تعداد میں وکلا یوں دہشت گردی کا نشانہ بنے، اس سے پیشہ ورانہ نقصان کیا ہوا؟
جی میرا خیال ہے میں اس نقصان کو آنے والے 50 سال تک ہم پورا نہیں کر سکیں گے، یعنی جتنے بھی تھے جو ہمارے قانون دان، یعنی وکلا کے ہم کہتے ہیں کہ وکلا معاشرے کے کریم، یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ اس ان وکلا میں بھی کریم تھا، قیصر صاحب کی صورت میں، در سے عدنان صاحب کی صورت میں، جتنے بھی لا نوئنگ پرسنس تھے ہم اور جو لیڈر تھے ہمارے، وہ سارے شہید ہوئے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کوئٹہ سے اور ساتھ بار کونسل کے 4 ممبران ہیں، 4 ممبروں میں سے میں واحد اکیلا بچا ہوں، 3 شہید ہوئے ہیں۔ یعنی اس نقصان کا آپ اس طرح سے اندازہ لگا لیں، اور اس نقصان کو آنے والے 50 سالوں میں بھی ہم پورا نہیں کر سکتے۔
کیا تعداد ہے بلوچستان کے بار کے اراکین کی، تعداد کتنی ہے کچھ انداز؟
بلوچستان کی ٹوٹل پورے بلوچستان میں نیئر اباؤٹ 3000 پورے بلوچستان میں۔
جتوئی صاحب، وکلا کا پیشہ تو ایسا پیشہ ہے جس میں سینئرز رہنمائی کرتے ہیں تو جونیئرز ان سے کام سیکھتے ہیں، تو پھر آگے جا کر اچھے وکیل بنتے ہیں، اچھے پیشہ ورانہ طور پر اپنے فرائض ادا کر پاتے ہیں۔ اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سینئرز کی اتنی بڑی تعداد چلی گئی ہے، تو جونیئر وکلا کی تربیت وغیرہ کیسے ممکن ہو پائے گی؟
بہت بہت بڑا خلا آ گیا جناب، بہت بڑا، میں نے کہا نا بہت بڑا خلا آ گیا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں 50 سال تک اس لیے پورا نہیں کر سکیں گے کہ چونکہ سینئر گئے تو ان جونیئر کو سکھانے کے لیے بہت بڑا ٹائم لگے گا، کہ جب جونیئر جو ہے اس اسٹیج پہ آئے، اور یہ بہت بڑا خلا۔
جتوئی صاحب، عام لوگوں کا کیا بنے گا جن کے مقدمے ان وکلا کے پاس تھے اور جن کے مقدموں کے لیے یہ وکلا عدالتوں میں ان کی نمائندگی کرتے تھے، ان بیچاروں لوگوں کا کیا بنے گا جو پہلے ہی بڑی قسم پرسی اور بڑی پسماندگی کا شکار ہیں؟
جی دیکھیں جی، میں نے عرض کیا نا، اس واقعے سے نہ صرف وکلا متاثر ہوں بلکہ پورے بلوچستان کے ظاہر لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں، اور جہاں تک ان کی قسم پرسی کی بات ہے اس میں یہی ہو سکتا ہے، چونکہ ہمارے وکلا برادری ہے، کمیونٹی ہے، وہ اپنے کیسز، ان کے کیسز کو خود ہی سنبھال لیں گے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہم ہر طریقے سے ان کی جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان شہید شہدا کے باقیات کو سنبھال لیں گے۔
اگرچہ کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے وکلا برادری کا، لیکن بہرحال سوال ہے، کرنا پڑے گا، کیا یہ کمی پوری کی جا سکتی ہے جتوئی صاحب؟
نہیں جی، میں نے عرض کیا نا، یہ کمی کبھی پوری نہیں کی جا سکتی۔ ایسے 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 وکلا پھر شاید، میں نے کہا نا، شاید 50 سال بعد اس طرح کے پھر ہمارا خلا پورا ہو سکے۔ اس وقت بلوچستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کی کمی کو پورا کر سکے۔
بلوچستان کے وکیل رہنما شاہ محمد جتوئی، وکلا کی رائے آپ نے سنی، وہ بلوچستان کے فنکار کیا کہتے ہیں یہ بتایا ہمارے ساتھی شرجیل بلوچ نے اپنی اس رپورٹ میں۔
میں عباس کاکڑ، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، کوئٹہ کے واقعے نے ہمیں بہت بڑا غم دیا ہے، ہمارے اپنے ہم سے بھی چڑھ گئے، جو کوئٹہ کی کریم ہے، جو لائرز کی کریم ہے، جو انٹلیکچوئلس کی کریم ہے، وہ 80 لوگ ہم سے بھی چڑھ گئے، اور یہ لوگ کبھی واپس نہیں آنے والے۔ ہمارا جو ایکٹر دوست تھا، ہمارا پیارا دوست اشرف سلیری صاحب، وہ ہم سے بچھڑ گیا، میڈیا کے لوگ بچھڑ گئے، تو ہمارے گورنمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے مطالبہ ہے کہ ان کو پکڑا بھی جائے جو مجرم ہیں، اور جو آلریڈی بلوچستان میں جو کہانیاں چل رہی ہے اس کو بھی ختم کر دیں، خدا رہا ہمارا مستقبل بچا دیجئے، اس طرح ہم سارے مارے جائیں گے، اگر ان کو نہیں ماریں گے تو ہم سب مر جائیں گے۔
میرا نام ظفر معراج ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کا بھائی مارا جائے وہ مذمت نہیں کرتا، انتقام کے طریقوں پہ غور کرنے لگتا ہے، مگر میرا المیہ یہ ہے کہ دشمن نے میرے ایک بھائی کو مارا ہے تو دوست نے میرے دوسرے بھائی کو مشکوک قرار دے دیا ہے۔ آج جنازہ میرے گھر سے نکلا ہے تو کل تلاشی بھی میرے ہی گھر کی لی جائے گی۔
السلام علیکم، میں حبیب پانیزے، آرٹسٹ، رائٹر، ریڈیو سٹیج اینڈ ٹیلی ویژن۔ یہ ملک جو میرا گھر ہے، میرا مسکن ہے، میری وہ چار دیواری ہے جو مجھے باہر کے دشمنوں سے اپنی پناہ کے حصار میں رکھتا ہے۔ اپنے اسی گھر کی چار دیواری میں خود کو اپنے ہی بھائی کے دشمنی سے غیر محفوظ سمجھتا ہوں۔
میں غلام نبی بجلی، پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ کی آرٹسٹ۔ جو دھماکہ ہوا کوئٹہ میں، اس کے لیے انتہائی افسوس ہے مجھے، بلکہ پورے پاکستان کو انتہائی افسوس ہوا۔ میں موجود حکومت سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے آگے آئیں اور ان دھماکوں کو، ان چیزوں کو روکیں۔ تو موجودہ حکومت صاحب اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ صاحب اور موجودہ ایجنسیاں صاحبان، اگر یہ ملک رہے گا تو آپ لوگ بھی رہو گے، اور ان ایجنسیوں سے کہیں کہ وہ اپنا کام پورا کریں، ورنہ کوشچن بنتا ہے ان پہ، کیا ایجنسیاں نالائق ہیں۔
میرا نام ظاہر لہڑی، میں ایکٹر، ڈائریکٹر، رائٹر۔ کوئٹہ وہ شہر ہے جہاں ہر دوسرا شخص پاکستان کی 8-9 زبانیں بولتا ہے، تقریباً تمام بڑی زبانیں۔ وہ اس لیے کہ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے فرقے اور مذہب کے لیے رسپیکٹ رکھتے ہیں، لیکن اس شہر کو تبدیل کر دیا گیا ایک خوف کی فضا میں، ایک نفرت کی فضا میں۔ ہر موڑ پہ ہر شخص کو یوں لگتا ہے جیسے اب دھماکہ ہوگا اور وہ بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کون جواب دے گا، کون میرے شہر کو، کون میرے ملک کو بچائے گا، کس سے جواب مانگوں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں،
میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہندوستانی فنکاروں کی رائے آپ نے سنی، جو کوئٹہ کے بم حملے پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خفیہ اداروں کے کردار پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شدت پسندی کے خلاف قومی منصوبے، نیشنل ایکشن پلان اور فوجی کارروائی ضرب عزم کو ہر قیمت پر مکمل کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے مطالبہ کیا کہ سانحہ کوئٹہ اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج نیشنل ایکشن پلان کے اعلی سطحی اجلاس کی سربراہی کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا کہ کوئٹہ میں ہونے والی دہشت گردی کے گھنونے واقعے نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور شدت پسندی کا کلا کما کر کے ہی دم لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں ترقی کے جو امکانات سامنے آ رہے ہیں، اور بالخصوص چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت بنائے جانے والے منصوبوں سے روشن ہونے والی وسیع دنیا، پاکستان دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔
میں آج اس عوام کی وساطت سے پاکستان کے غیور عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کے ادارے دن رات دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنانے میں مصروف ہیں۔ ایک طرف مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو دوسری طرف انہی ایجنسیوں کے اہلکاروں نے سینکڑوں دوسرے ایسے منصوبوں کو ناکام بنایا ہے جناب اسپیکر، جن کا براہ راست ہدف پاکستان کی بنیادی اساس ہے۔ ان منصوبوں میں تمام پاکستانی نشانہ تھے، کسی اکائی کی کوئی تمیز نہیں تھی۔
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ صوبہ سندھ میں ہونے والے شدت پسندی کے واقعات میں ملوث افراد کو چند ہفتوں میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ بلوچستان اور صوبہ پنجاب میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث افراد کا سراغ تک نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا کہ شدت پسندی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں حکومت نے کبھی بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا۔ سید خورشید شاہ نے تجویز دی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
پازیٹو اپرچونٹی ہے کہ اپوزیشن ان کے حق میں بولے، اپوزیشن اسٹیٹ کے لیے بولے، یہ تو بہتر بات ہے۔ حکومت کو یہ چیز اویل کرنی چاہیے۔ یہ ہم مل کے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، مل کے دشمنوں سے، اکیلا کوئی نہیں لڑ سکتا۔ حکومت اکیلی دشمنوں سے نہیں لڑ سکتی، یہ قومی جنگ ہونی چاہیے، یہ قومی جنگ ہونی چاہیے ان دہشت گردوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف، ان قوتوں کے خلاف جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق اجلاس ابھی مزید چند روز جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے سیولین اور عسکری قیادت اکٹھی ہوگی جس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بھی مدعو کیا جائے گا. اس اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کو مزید سخت کرنے کے بارے میں حتمی فیصلے کیے جائیں گے. وفاقی وزیر داخلہ نے حکمراں اتحاد میں شامل مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کا نام لیے بغیر کہا کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں کوئٹہ کے واقعے سے متعلق پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. واضح رہے کہ دو روز قبل کوئٹہ میں خود کش حملے میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے. ہلاک ہونے والوں میں وکلا کی تعداد سب سے زیادہ ہے. ابھی تک اس واقعے میں ملوث کسی بھی شخص کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
کوئٹہ کے اس حملے کا ذکر ہم سربین میں جاری رکھیں گے.
نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
ریم یار خان نے لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
کھیل کی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں سبا ناز کے ساتھ.
برازیل میں جاری ریو اولمپکس مقابلوں کے پانچویں دن آج 20 طلائی تمغوں کا فیصلہ ہوگا، جبکہ میڈل ٹیبل پر امریکہ سونے کے سب سے زیادہ تمغے جیت کر پہلے، چین دوسرے اور ہنگری تیسرے نمبر پر ہے. امریکی تیراک مائیکل فیلپس نے 200 میٹر بٹر فلائی اور ریلے مقابلوں میں سونے کے مزید 2 تمغے جیت لیے. انہیں اولمپکس کی تاریخ میں سب سے زیادہ تمغے جیتنے کا اعزاز حاصل ہے. جمناسٹکس میں بھی امریکی خواتین نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور روس کی خواتین ٹیم کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا. دفاعی چیمپئن سرینا ولیمز ریو اولمپکس میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے تیسرے ہی راؤنڈ میں یوکرین کی لینا سویٹولینا سے شکست کے بعد اولمپکس سے باہر ہو گئی.
لینا سویٹولینا ہیز ناکڈ آؤٹ سرینا ولیمز فرام دی اولمپکس.
ٹینس کی عالمی رینکنگ میں 20ویں نمبر پر موجود سویٹولینا نے ولیمز کو 6-4 اور 6-3 سے ہرایا. برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے ریو اولمپکس کے تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. آج مردوں کے سنگلز مقابلوں کے تیسرے راؤنڈ میں اینڈی مرے سامنا کر رہے ہیں اٹلی کے فیبیو فنینی کا، جبکہ خواتین کے سنگلز مقابلوں کا کوارٹر فائنل برطانیہ کی یوہانا کانٹا اور جرمنی کی اینجلیک کربر کے درمیان ہے. نیوزی لینڈ نے زمبابوے کو بلاوایو میں ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں 254 رن سے شکست دے دی ہے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا کرکٹ ٹیسٹ کل سے اوول میں شروع ہو رہا ہے. اس سیریز میں انگلینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل ہے، جبکہ سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان کولمبو میں ہونے والے تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میں سری لنکن لیجنڈ سنت چسوریا آسٹریلیا کو وائٹ واش کرنے کے خواہش مند ہیں. اس سیریز میں سری لنکا کو آسٹریلیا پر 2-0 کی برتری حاصل ہے. انڈیا میں محکمہ جنگلات کے حکام نے کرکٹر رویندر جدیجا کے ان کے اہلیہ کے ہمراہ 4 ایشیاٹک شیروں کے ساتھ سوشل میڈیا پر تصاویر پوسٹ کرنے پر 20,000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے. فٹ بال کلب لیسٹر کے مینیجر کلاوڈیو رانیاری نے پریمیئر لیگ چیمپئنز کلب کے ساتھ 2020 تک 4 سالہ معاہدہ طے پانے کی تصدیق کی ہے.
کھیل کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی، سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کشمیر پر بھارتی سیاسی حلقوں اور پارلیمان کی بحث اب کیا رخ اختیار کر رہی ہے، یہ آپ کو ذرا دیر میں سنوائیں گے. پہلے اب تک کی اہم خبروں کے خلاصے پر نظر ڈالتے ہیں شمائلہ خان کے ساتھ.
پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سید علی ظفر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر کوئٹہ میں ہلاک ہونے والے وکلا کے قاتلوں کو قوم کے سامنے لائیں اور ہلاک ہونے والے وکلا کے خاندانوں کی کفالت کے لیے 1 کروڑ جبکہ زخمیوں کے لیے 50 لاکھ روپے دیے جائیں. پاکستان میں پاک ترک سکولوں کی انتظامیہ نے اپنے تمام 28 سکولوں کے پرنسپلز کو برخاست کر دیا ہے، جن میں 23 ترک شہری بھی شامل ہیں. تھائی لینڈ نے مختصر عرصے کے لیے ملک میں آنے والے غیر ملکیوں کے لیے ایک خاص موبائل سم کارڈ بنوانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے. آسٹریلیا کی حکومت نے بحر الکاہل کے جزیرے میں نورو میں حکومت کے زیر انتظام چلنے والے پناہ گزین سینٹر میں بڑے پیمانے پر بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے الزامات کی تحقیقات کرانے کا وعدہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں, اور سیربین کا موضوع آج بھی کوئٹہ میں ہونے والا وہ بم حملہ ہے جس میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے, جس میں ایک بڑی تعداد وکلا کی تھی. اس حملے کے بارے میں پاکستانی ذرائع ابلاغ اور دنیا بھر میں سماجی رابطے کی ویب سائٹس یا سوشل میڈیا پر بحث کے دوران یہ پہلو بھی نمایاں ہوا کہ کوئٹہ حملے جیسے واقعات کا تعلق پاکستان کے عالمی برادری کے ساتھ تعلقات اور ملک کی خارجہ پالیسی سے بھی رہا ہے. اسی معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے میں نے عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر افراسیاب خٹک کو دعوت دی اور پوچھا کہ کیا پاکستان کی سیاسی قیادت اور ریاست کو اندازہ ہے کہ خطرات کس قدر سنگین ہیں.
2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کو روکا جائے اور اس کو آخر میں جج سے حکام پھینکا جائے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا.
خٹک صاحب, کیوں عمل درآمد نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ رہی؟ عزم کی کمی تھی, صلاحیت کی کمی تھی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس اسلحہ نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, ان کے پاس آلات نہیں ہے, کہاں کمی کہاں ہے؟
نہیں, صلاحیت اور باقی وسائل سارے اللہ کے فضل سے ہیں, لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ارادے کی کمی ہے. لیکن اگر آپ افغان طالبان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ طالبان کے خلاف تو کاروائی نہیں کر سکتے. تو پھر طالبان کے دوسرے اتحادی تنظیمیں ہیں, جماعت الدعویٰ ہے اور تنظیمیں ہیں اس طرح کی, جن کے آپس میں رشتے ہیں, جن کے آپس میں تعلقات ہیں. تو آپ اچھے طالبان اور برے طالبان میں فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں, اچھے دہشت گرد اور برے دہشت گرد کے درمیان امتیاز برتنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں نے ہماری ریاست کے سیاسی ارادے کو کمزور کیا ہے. سیاسی ارادے کی کمی ہے, ورنہ باقی وزیرستان میں آپریشن ہوا ہے, وہ کامیاب ہوا ہے. سوات کو جیسے صاف کیا گیا تھا جب ارادہ ہو گیا تھا تو, لیکن ملک سے مجموعی طور پہ انتہا پسندی اور رزسٹنس کا خاتمہ نہیں ہوا. اچھے دہشت گردوں کو طرح سے ان کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. یہ جو ضرب عرض ہوا ہے اور اس کے بعد ریاست پر حملوں میں کمی آئی ہے, لیکن معاشرے پہ حملے بڑھے ہیں اور ٹارگیٹ کلنگ بھی ہے اور دوسرے واقعات بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ داخلہ پالیسی, خارجہ پالیسی میں بھی یہ ہے کہ ہمارے چار پڑوسی ملک ہیں, تین کے ساتھ ہمارے تعلقات بے حد کشیدہ ہیں, یعنی افغانستان, ایران اور انڈیا کے ساتھ. جو افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے اس کا اثر یہاں بھی پڑتا ہے, کیونکہ اس لڑائی میں چلنے والے یہاں سے ہی جاتے ہیں, وہاں جا کے کاروائیاں کرتے, پھر وہاں سے کچھ لوگ یہاں آ کے کاروائیاں کرتے. ریاستوں کے درمیان اور خود پڑوسی ملکوں کے درمیان اور بالخصوص پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے.
لیکن خٹک صاحب, کیا ریاست یہ کہہ کے کہ باہر سے آنے والے را کے ایجنٹ نے یا این ڈی ایس کے ایجنٹ نے یہ کر دیا, کیا ریاست بری ذمہ ہو جاتی ہے یہ کہہ دینے سے؟
نہیں, یہ بری ذمہ نہیں ہوتی. پارلیمنٹ میں لوگوں نے تقریریں کی ہیں, بتایا ہے کہ یہ وائٹ واشنگ یا لیپا پوچی نہیں چلے گی. ایک طرح سے ریاست کو اس کی وضاحت کرنی ہوگی کہ اصل صورتحال کیا. دیکھیں, یہ میں نہیں کہتا کہ دشمن ملک کاروائیاں نہیں کرتے ہوں گے, لیکن ان کے لیے جو صورتحال ہے وہ خود ہماری اپنی پالیسیوں, ریاست کی جو اپنی پالیسیاں ہیں انہوں نے پیدا کی ہے. یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہاں پہ, دیکھیں نا, ایسی تنظیمیں جن کی پابندی لگی ہوئی ہے اور وہ دوسرے ناموں سے جلسے اور جلوس کرتی ہیں, بلکہ ہماری پالیسیوں کو تعین کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں.
لیکن خٹک صاحب, پھر پاکستان کے اپنے ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اگر دشمن ملک کاروائیاں کرتے ہیں یا ان کے ادارے کاروائیاں کر سکتے ہیں, ان کے پنجے اتنے گڑے ہوئے ہیں کہ وہ کوئٹہ حملے جیسا واقعہ کر سکتے ہیں, تو پاکستان میں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اتنی بڑی تعداد کام کر رہی ہے, فوج ہے, سول انتظامیہ ہے, پولیس ہے, نیم فوجی ادارے ہیں, ایف سی ہے, رینجرز ہے, یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خفیہ ادارے کیا کر رہے ہیں پھر پاکستان کے؟
آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ دوسرا سوال ہے. پہلا سوال تو یہ کہ بنیادی وجہ غلط پالیسی ہے اور وہ ضمنی وجہ ہو سکتی ہے, اور دوسری وجہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے کہ کیا ان اداروں کا کام یہ رہ گیا ہے کہ صرف پارلیمنٹ کو بتا دیں کہ فلاں ملک کی جو مخاصم یا دشمن ایجنسی ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے اور ان کی روک تھام کے لیے یہ کچھ نہیں کر سکتی, یہ بھی بہت بڑی ناکامی ہے.
تو خٹک صاحب, پھر پالیسی تبدیل کیسے ہوگی؟ دیکھیں نا, آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوتا ہے, اس کے بعد ساری عسکری اور فوجی قیادت اور سیاسی قیادت ساتھ بیٹھتی ہے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی دہشت گردی سے نمٹا جائے گا, بس بہت ہو گیا, اب آنی ہاتھ استعمال کیا جائے گا. لیکن دو سال کے بعد پھر وہی سب کچھ ہو رہا ہے. چار سدہ یونیورسٹی پہ حملہ ہوا, لاہور بلاسٹ ہوا, یہ سارے واقعات, کوئٹہ کا حملہ, یہ سب کچھ چل رہا ہے ابھی تک.
دیکھیے جی, پاکستان کے سامنے ابھی کھولنے کے لیے وقت نہیں ہے. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان فیصلہ کرے کہ وہ ایک پرامن پر یافتہ ملک بننا چاہتا ہے جس کے اندر بھی امن ہو اور جس کے دوسرے ملکوں سے اور دنیا کی دیگر اقوام سے اس کے پرامن تعلقات ہوں اور اقتصادی ترقی اور اقتصادی تعاون کو آگے بڑھایا جا سکے. اور دوسرا راستہ وہ ہے جو صدام حسین کے عراق کا تھا یا محمد قذافی کی لیبیا کا تھا, یعنی دنیا سے الگ تھلگ رہ کر اور مخاصمت مول کر کے ملک کو الگ تھلگ کیا جائے اور ایک طرح سے خدا نخواستہ تباہی کے راستے پر ڈالا جائے. یہ وہ پالیسی ہے جو غلط پالیسی ہے, جس کی زبانی طور پر تو مذمت ہوتی ہے اور ہر بار یہ وعدہ ہوتا ہے کہ یہ پالیسی تبدیل ہو گئی ہے, لیکن جب عمل میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ تبدیل نہیں ہو جاتی. تو یہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہلے ہی پہنچ چکا ہے اور مزید خدا نخواستہ ملک خودکشی سے دو چار ہو جائے گا اگر ابھی پالیسیاں نہیں بدلی گئی.
خٹک صاحب, ریاست کی جانب سے جو موقف سامنے آیا ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سی پیک یا پاک چائنا اقتصادی راہداری کی وجہ سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں, اس وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو کیا یہ بات درست مان لی جائے کہ سی پیک کی وجہ سے حملے ہو رہے ہیں, اور کیا سی پیک سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا؟
یہ 1980 کے بعد جب یہاں پہ مجاہدین آئے, اسامہ بن لادن آئے تھے تو سی پیک تھا وہاں, یہ بات صحیح نہیں ہے. بعض ممالک ہوں گے جو سی پیک کے مخالف ہوں گے, لیکن یہ کہنا کہ دہشت گردی سی پیک کی وجہ سے آئی ہے ایسے نہیں ہے. یہ دہشت گردی یہاں پہ غلط پالیسی کی وجہ سے آئی ہے, جہاد کے فلسفے کو غلط طور پہ استعمال کیا گیا ہے. سوویت یونین کے خلاف مغرب جنگ لڑنا چاہتا تھا, پاکستان نے اپنا کاندھا اسے دے دیا, اس کے بعد پھر یہ لوگ یہاں پہ موجود رہے, پھر یہاں ایک لت پڑ گئی ان کو استعمال کرنے کی, افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت لانے کی جو ایک طرح سے طالبان پر مبنی حکومت ہو, تو یہ ان چیزوں نے خرابی پیدا کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے چھپنا نہیں چاہیے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے, غلطی کو مان لینا چاہیے.
خٹک صاحب, صوبائی حکومت کا موقف سامنے آیا ہے کہ یہ رو نے کیا ہے یا رو کی ایما پر ہوا ہے یا اس کی مدد اور حمایت حاصل تھی, تو یہ کیا موقف آپ صحیح سمجھتے ہیں, اور کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ رو اتنی مضبوط اور طاقتور ہے کہ پاکستان میں کوئٹہ جیسے حملے کر سکتی ہے؟
صوبائی حکومت نے ایک گھنٹے کے اندر کہا, یہ بہت مشکل ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر ان کے پاس اطلاع آئی ہو, لیکن اگر ان کے پاس ہے واقعی تو ان کو وہ واضح کرنا چاہیے, اشار سامنے لانی چاہیے, پاکستان کے عوام کو اور دنیا کو بتانا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ رو یا کوئی اور غیر ملکی ایجنسی جو ہے پاکستان میں اس طرح کی منفی سرگرمی مصروف نہیں ہوگی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان ایک طرح سے اپنی ناکامی کو پردہ ڈالنے کے لیے جلد از جلد یہ بات کر دی جاتی ہے کہ فلان ملک کا. اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو مقامی دہشت گردی ہے اس کی روک تھام کے لیے ریاست نے, حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. رو یا کوئی اور غیر ملکی ایجنسی اس میں ملوث ہے تو پھر اس سے بچانے کا کام ہماری اپنی ایجنسیوں کا ہے, وہ کیوں نہیں اپنے ملک کو بچا پا رہی؟
پاکستان کے سینیٹر افراسیاب خٹک, گزشتہ 30 برس سے پاکستان کی خارجہ حکمت عملی یا فورن پالیسی میں افغانستان اور وہاں جاری جنگ بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اور رکن پارلیمان اسفند یار ولی سے میں نے ذرا دیر پہلے بات کی اور پوچھا کہ کیا پاکستان کو آج کی صورتحال کے مطابق اپنی حکمت عملی پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور کیا اب اہم فیصلے کیے جا سکیں گے؟
ہماری ریاست نے تلخ فیصلے کرنے ہیں. بالکل, میں رضا ربانی صاحب کے اس بات سے متفق ہوں کہ ری وزٹ کریں ہم اپنی انٹیریئر پالیسی بھی, ری وزٹ کریں ہم اپنی فورن پالیسی بھی کہ ہم کہاں پہ غلط جا رہے ہیں. دیکھیں, ہم تو پی این پی تو ان پولیٹیکل اینٹیٹی سے ہے, میرے خیال آپ خود ہی گواہی دیں گے کہ ہم تو 80 کی دہائی سے یہ چلا رہے تھے کہ بابا خدا کی بھی افغانستان میں مداخلت بند کرو, اگر تم کسی اور کے گھر میں پتھر پھینکو گے تو تمہارے گھر میں پھول نہیں آنے.
لیکن خاص صاحب, یہاں ایک سوال آتا ہے نا, خاص صاحب, ریاست کے اداروں سے جب آپ ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سامنے آتی ہے بات کہ پڑوس میں یا برابر میں ایک پاکستان مخالف حکومت ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوگی پاکستان کے لیے, ریاست کے اداروں کا یہ موقف سامنے آتا ہے.
لیکن کیا اس ملک آپ یہ اختیار دیں گے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان میں کون حکومت کرے گا اور کون نہیں کرے گا؟ پھر تو آپ کو یہ اختیار ان کو بھی دینا ہوگا نا. نہ آپ افغانستان کو ختم کر سکتے ہو, نہ افغانستان آپ کو ختم کر سکتا ہے, نہ آپ ہندوستان کو ختم کر سکتے ہو, نہ ہندوستان آپ کو ختم کر سکتا ہے. اور ریشنل بات تو یہ ہے کہ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے جو بھی مسئلے ہیں ان مسئلوں کا حل تلاش کرو. کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کو اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے حل نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن یہ جو آپ نے کہا, یہ آرگومنٹ قطعاً کسی کو قابل قبول نہیں.
تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ کوئٹہ جیسے حملوں کا جو معاملہ جڑا ہوا ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی سے جڑا ہوا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی سے جڑا ہوا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آج کے پاکستان کی صورتحال سے مطابقت نہیں رکھتی پاکستان کی خارجہ پالیسی؟
میں نے تو آپ سے کہا کہ بیٹھ کے ذرا تلخ فیصلے کریں اور اپنی اندرونی اور بیرونی دونوں پالیسیز پہ آئیں، نیا ری وزٹ کرو اسے اور اس کے بعد بیٹھ کے یہ فیصلہ کرو۔
تلخ فیصلوں سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟
تلخ فیصلے یہ ہے کہ تم آج بیٹھو کہ جی یہ جو ضیاء الحق کے وقت سے ہم فورن پالیسی چلا رہے ہیں اس سے ہمیں اس ملک اور اس قوم کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا، اور اگر نقصان ہوا تو پھر بیٹھنے سے کہو کہ آؤٹ، کینسل اٹ آؤٹ، نیا ایک نو ایسا کرو کہ ہماری یہ فورن پالیسی ہے۔ کہ افغانستان کے ساتھ تلخی آپ کی کب شروع ہوئی؟ جرت کے زمانے سے ہے، سن 71 میں تم 3 محاذوں پہ آلریڈی لڑ رہے تھے، 2 محاذوں پہ، مشرقی پاکستان میں بھی لڑ رہے تھے، مغربی پاکستان میں بھی لڑائی جاری تھی، یہ پوری سرحد بالکل ویکنٹ تھی۔ اگر افغانستان اس وقت ارادہ کرتا آنے کا، اس کا انجام کیا ہوتا یہ سوچا آپ نے؟ لیکن افغانستان نے وہ ریٹوفیئر کی طاقت اس کو کس نے پامال کیا؟ پاکستان نے پامال کیا کہ افغانستان نے پامال کیا؟ ہم نے یہاں بیٹھ کے لاکھوں کی تعداد میں فدائین اور مجاہدین ٹرین کر کے ٹیورن لائن کے پار بھیجے، اس وقت لوگ انکار کر رہے تھے، آج تو اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ جہاد افغانستان میں پاکستان نے ایکٹیو رول ادا کیا، تو ٹیورن لائن کا تقدس کو اس وقت خراب ہوا، آج تو خراب نہیں ہوا۔
آپ جن فیصلوں کی بات کر رہے ہیں اسفندیار ولی صاحب، اگر ان کو دیکھا جائے تو آرمی پبلک اسکول کے بعد بڑے سنجیدگی سے فیصلے کیے گئے، نیشنل ایکشن پلان بنا، منصوبے بنائے گئے، طریقہ ڈھونڈا گیا، فوجی کاروائی شروع ہوئی، آپریشن زربیز بنایا گیا، لیکن اس پر لگتا ہے کہ عمل درآمد نہیں ہو سکا جیسا کہ اس پہ ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں رہا؟
یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو آپ سے کہا کہ جو ہماری سویڈین گورنمنٹس ہیں صوبوں میں، ان میں وہ نہیں ہے، وہ جسٹ نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں۔
وہاں پہ سیاسی عزم کی کمی ہے یا صلاحیت کی کمی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟
دونوں کی ہے۔ اور پھر بڑی سب سے بڑی بات یہ کہ ایک جو پالیسی ہے، اس پالیسی میں رہ کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں نا، تو جب اس بیسک پالیسی میں فلا ہے، اس بیسک پالیسی میں کوئی کمی ہے، اس میں کچھ آڈیشن یا پریکشن کرنا ہے، تو جب تک آپ وہ نہیں کرتے تو یہ دوسرا کام تو ہو نہیں سکتا۔
عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی گفتگو کر رہے تھے کوئٹہ میں ہونے والے اس حملے کے تناظر میں جس میں 70 کے قریب افراد ہلاک ہوئے، جن میں بڑی تعداد وکلا کی بتائی جا رہی ہے۔ یہی موضوع ہمارا سیربین کا بڑا موضوع رہا آج، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ تک سیاستدانوں، وکلا، فنکاروں اور عام لوگوں کی رائے پہنچائیں۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-139 پر کال کر سکتے ہیں۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ کشمیر میں وہی راہ اختیار کی جائے گی جو وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے دور میں کی گئی تھی۔ اٹل بہاری واجپائی نے کشمیریوں سے آئین کے نہیں، انسانیت، جمہوریت اور کشمیریت کے دائرے میں بات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وادیہ کشمیر میں حالیہ شورش کے دوران 50 سے زیادہ لوگ ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، اور حکومت وہاں فریقین سے بات چیت پر شروع کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
کشمیر میں ایک مہینے سے کرفیو نافذ ہے اور وہاں جاری کشیدگی کی باز گشت آج پارلیمان میں بھی سنائی تھی۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے حکومت سے کہا کہ وہاں سیاسی عمل شروع کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اور پیلٹ گنز کا استعمال فوراً روکا جانا چاہیے. جنتا دل یونائٹیڈ کے رہنما شرد یادو:
ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے, کشمیر ہمارا ابھنگ انگ ہے. میں کہتا ہوں ابھنگ انگ ہے تو پیلٹ گن جو ہے وہ باقی کسی دیش کے علاقے میں کیوں نہیں چلی, کیوں نہیں چلی؟ میں آپ سے بنتی کروں گا اس سدن کو کہ اس کو تتکال آپ کوئی دوسرا راستہ نکالیے, آپ گولی مار دیجئے لوگوں کو, لیکن یہ پیلٹ باکس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ گولی کسی قیمت پر کسی کو نہیں چلنا چاہیے, لیکن یہ گولی سے بھی خراب ہے. عمر بھر انسان جو ہے گھچٹ گھچٹ کے جیے گا.
علاقے کشمیر کی دستاویز پر کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے دستخط کیے تھے. ان کے بیٹے ڈاکٹر کرن سنگھ راجیہ سبھا کے رکن ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے, کیونکہ کشمیر ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے.
We say Jammu and Kashmir is an integral part of India. Of course it is. The day my father signed the instrument of accession, it became an integral part of India.
کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ضرور ہے, لیکن اس مسئلے میں پاکستان اور چین بھی شامل ہیں, اس لیے اسے صرف اندرونی معاملہ کہہ دینا پوری طرح درست نہیں. میرے والد نے صرف تین شعبوں پر الحاق کیا تھا, دفاع, مواصلات اور خارجی امور. باقی ریاستیں انڈیا میں ضم ہو گئی تھیں, لیکن جموں کشمیر نہیں. سچ یہ ہے کہ غلط یا صحیح, اسے ایک خصوصی درجہ حاصل ہے.
حزب اختلاف کے سبھی رہنماؤں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ بلا تاخیر ایک کل جماعتی وفد کشمیر بھیجے تاکہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو سکے. کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے لیڈر غلام نبی آزاد:
کشمیر بڑا کمپلیکس ہے معاملہ ہے. جہاں ہم امپلائمنٹ پرووائڈ کرنے کی بات کریں گے, جہاں ہم سڑکوں اور روڈز کی بات کریں گے اور بجلی اور پانی کی بات کریں گے, اگر ہم وہاں کی پولیٹیکل بات نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہم بالکل غلط راستے سے جا رہے ہیں.
بحث کے دوران اراکین نے الزام تراشی سے بڑی حد تک اجتناب کیا اور حکومت سے کہا کہ وہ اگر کشمیر کے مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنا چاہتی ہے تو اسے معاملے کی تہ تک جانا ہوگا. کانگریس کے ایک رہنما پرتاپ سنگھ باجوا نے کہا کہ حکومت پہلے پاکستان کو سبق سکھانے کا دعویٰ کرتی تھی تو اب کیوں خاموش ہے. وفاقی وزیر جتندر سنگھ نے کہا کہ تصویر کا ایک پہلو اور بھی ہے.
جموں کشمیر کو لے کر کے یدی کوئی بقایا وشے ہے تو ماتر اتنا کہ پاکستان کے ناجائز قبضے والے جموں کشمیر کے حصے کو کس پرکار سے چھڑا کر کے پناہ بھارت ورش میں شاملت کیا جائے.
بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ حکومت وہی حکمت عملی اختیار کرے گی جو سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کی تھی.
کہ اٹل جی نے جو مارگ پرشست کیا ہے کشمیر کی سمسیا کے سمادھان کے لیے, ہم اسی مارگ پر آگے بڑھیں گے. انسانیت, جمہوریت اور کشمیریت. انہوں نے کہا جمہوریت کا راستہ ہی یہ جمہوریت کا راستہ ہے, یہ بات چیت کا راستہ ہے, سنواد کا راستہ ہے, لوک تنتر کے اصلوں کا راستہ ہے.
کشمیر کے بیشتر علاقوں میں ایک مہینے سے کرفیو نافذ ہے. منگل کو وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلی مرتبہ کشمیر کے حالات پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بات چیت کا اندیا دیا تھا, لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اگر بات ہوگی تو کس سے. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
ذکر کرتے ہیں شام کا. اقوام متحدہ نے شام کے شہر حلب میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. شہر میں حکومتی دستوں اور باغیوں کے درمیان کئی روز سے جاری شدید لڑائی کی وجہ سے 20 لاکھ افراد پانی اور بجلی سے محروم ہیں. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو شہر میں ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ جعفری سے.
حکومتی دستوں نے باغیوں کے قبضے میں حلب کے مشرقی حصے کا محاصرہ کر رکھا ہے, جبکہ باغی اس محاصرے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ کئی روز کی شدید لڑائی کے باعث شہر کے مختلف حصوں میں خوراک اور دواؤں کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے. حلب کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کو بریفنگ دینے کے بعد اقوام متحدہ کے انسانی امور کے انڈر سیکرٹری سٹیفن اوبرائن کا کہنا تھا کہ امدادی سامان تیار ہے, تاہم جنگ بندی کے بغیر اسے عوام تک نہیں پہنچایا جا سکتا.
United Nations agencies and our partners,
اقوام متحدہ اور اس کے ساتھ کام کرنے والے ادارے حلب کے شہریوں کی مدد کے لیے تیار ہیں. خوراک, دوائیں, ایمبولینس, جنریٹرز کے لیے ایندھن, پینے کا صاف پانی, یہ سب سامان موجود ہے. ہم ترکی سے سرحد پار تمام دستیاب راستوں اور طریقوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ امداد پہنچائی جا سکے. ہم 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ سامان لے جا سکتے ہیں اگر حلب تک رسائی محفوظ ہو تو.
سٹیفن اوبرائن کا کہنا تھا کہ امداد کی ترسیل کے لیے کارکن ایک حد تک ہی خطرہ مول لے سکتے ہیں، اس لیے امداد پہنچانے کے لیے ان کے تحفظ کا نظام موجود ہونا ضروری ہے۔ یونیسیف کی اہلکار ہینا سنگر نے بی بی سی کو بتایا کہ حلب میں موجودہ صورتحال سے بدترین حالات انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 20 لاکھ لوگ اس وقت بجلی اور پانی جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہونے کے باعث اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ حلب کے مشرقی حصے میں 2.5 لاکھ کی آبادی میں ایک تہائی بچے ہیں جو کہ پانی نہ ہونے کے باعث کنویں کا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ یہ پانی انتہائی آلودہ ہے، حلب گرمی کی شدید لہر کے زیر اثر ہے۔ میری ٹیم نے گزشتہ روز کچھ علاقوں کا دورہ کیا۔ بے گھر ہونے والے خاندانوں کے بہت سے بچے کمزور ہیں، پانی کی کمی اور دست کی بیماری کا شکار ہیں۔ ہم نے ہیپاٹائٹس اے کے 2 کیسز کی شناخت بھی کی۔ یہ صورتحال کسی بھی وقت بڑے بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ حلب میں باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حکومتی فوج کی پیش قدمی کو روک دیا ہے۔ فلاق الشام نامی باغیوں کے گروہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے شہر کے نواح میں حکومتی دستوں کی پیش قدمی کی کوشش کو تیسری مرتبہ ناکام بنایا ہے۔ دوسری جانب حکومت بھی کامیابی کے دعوے کر رہی ہے۔ حزب اللہ کے المنار ٹیلی ویژن کے مطابق شامی فوج اور اس کے اتحادی باغیوں کی جانب سے کھولے گئے رصد کے راستوں کو منقطع کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
نامہ نگاروں نے جو تفصیلات بھیجی وہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنی۔ پاکستان میں پاک ترک اسکول کی انتظامیہ نے ملک میں قائم اپنے تمام اداروں کے پرنسپلز کو برخاست کر دیا ہے۔ ان میں 23 ترک شہری بھی شامل ہیں۔ بی بی سی اردو .com کی رپورٹ عمر آفریدی سے سنیے۔
پاک ترک اسکول انتظامیہ کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ ملک بھر میں اس اسکول کی 28 شاخیں ہیں، جن میں سے 23 شاخوں میں ترک شہریت کے حامل افراد پرنسپل کے عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ اہلکار کے مطابق اگرچہ پاکستانی حکومت کی جانب سے اس اسکول کو بند کرنے میں ان کے پرنسپل کو فارغ کرنے کے احکامات نہیں ملے ہیں، تاہم اسکول کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے حفظ ما تقدم کے طور پر ان افراد کو عہدوں سے فارغ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کی تمام شاخوں میں پاکستانی شہریت کے حامل اساتذہ کو پرنسپل کے عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسکول کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے علم میں یہ بات ہے کہ ترکی کی موجودہ حکومت نے حکومت پاکستان پر دباؤ بڑھایا ہے کہ وہ پاکستان میں پاک ترک اسکولوں کو بند کرنے کے لیے اقدامات کرے، کیونکہ ان اسکولوں پر یہ الزام ہے کہ یہ فتح اللہ گولن کی فاؤنڈیشن کی ملکیت ہیں۔ ترک حکومت کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ماہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے پیچھے امریکہ میں جلاوطن ترک مبلغ فتح اللہ گولن کا ہاتھ ہے، تاہم گولن اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے کہا تھا کہ وہ جلاوطن ترک مبلغ فتح اللہ گولن کی تنظیم کی پاکستان میں سرگرمیوں سے متعلق ترک حکومت کے خدشات پر پاکستانی رد عمل سے مطمئن ہیں۔ اسکول انتظامیہ کے اہلکار کے مطابق اس وقت پاکستان میں قائم ان اسکولوں میں سے 80 سے زیادہ ترک اساتذہ پاکستانی اساتذہ کے ساتھ مل کر 11,000 کے قریب بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اہلکار نے ان خبروں کی تردید کی کہ اس اسکول کی شاخوں میں فتح اللہ گولن کے فلسفے کو پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اسکولوں کا متعلقہ ایجوکیشن بورڈ کے ساتھ الحاق ہے اور ان تعلیمی اداروں میں اے اور او لیولز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اہلکار کے مطابق ان تعلیمی اداروں میں 25% غریب اور نادار طلبہ کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسری جانب پاک ترک اسکول کے اساتذہ اور اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے والدین کی تنظیم نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان تعلیمی اداروں کو بند نہ کرے، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں 1500 اساتذہ کا مستقبل خطرے میں پڑنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کا بھی حرج ہوگا۔
بی بی سی اردو .com کی رپورٹ آپ نے عمر آفریدی سے سنی۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے افغان مہاجرین کے لیے رجسٹریشن کارڈ میں توسیع کی نئی پالیسی سے افغان تاجروں کے ساتھ ساتھ پاکستانی تاجروں کے کاروبار پر بھی برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ رحمان اللہ کی رپورٹ۔
پاکستان حکومت نے افغان مہاجرین کو اس سال کے آخر تک پاکستان میں رہنے کی اجازت دی ہے، تاہم اس فیصلے سے پاکستانی تاجروں کے کاروبار پر بھی مختلف قسم کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مرکز پشاور کے کارخانہ مارکیٹ میں پاکستانی تاجروں کی تجارت کا زیادہ انحصار افغان مہاجرین پر ہے۔ افغان مہاجرین اس مارکیٹ سے خریدا ہوا مال ملک کے کونے کونے میں لے کر جاتے ہیں، لیکن اب جب افغان تاجر اپنی دکانوں میں پہلے سے موجود سامان کو اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہیں، تو ایسی صورتحال میں انہیں پاکستانی تاجروں سے مزید مال خریدنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے، جس سے پاکستانی تاجروں کے کاروبار پر کافی حد تک اثر پڑا ہے۔ کارخانوں مارکیٹ میں کمل بیچنے والے تاجر عزیز اللہ خان کا کہنا ہے
افغان مہاجرین کے جانے سے کاروبار بہت کم ہوا ہے. اب ہمارے پاس گاہک آ کر سستے داموں چیزیں خریدنے کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین جا رہے ہیں لہٰذا ہمیں سستے داموں چیزیں فروخت کر دیں. ہمیں یہ مسئلہ بھی ہے کہ جن افغان تاجروں پر ہمارا قرضہ ہے وہ اگر واپس افغانستان چلے جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اپنا قرضہ واپس کیسے ملے گا؟
ایاز خان کارخانوں مارکیٹ میں الیکٹرانکس کے کاروبار سے منسلک ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بازار میں تاجروں کے منہ پر ایک ہی بات ہے کہ افغان مہاجرین جا رہے ہیں لہٰذا کاروبار ٹپ ہو کر رہ گیا ہے.
بالکل زمین زیادہ تر کاروبار افغانیان سارا دادچ مارکیٹوں کے لگا ٹول.
ہمارے زیادہ تر گاہک افغان مہاجر تھے. کچھ سامان ہم افغان تاجروں سے خریدتے تھے اور کچھ وہ ہم سے خرید لیا کرتے تھے. اس طرح ہمارا کاروبار چل رہا تھا لیکن مہاجرین کا واپس افغانستان جانے سے ہمارا کاروبار 50% سے بھی کم ہو کر رہ گیا ہے.
کارخانوں مارکیٹ میں کاسمیٹکس کا کاروبار کرنے والے ایکسک تاجر انیل سنگھ کا کہنا ہے کہ افغان پناہ گزین پہلے شہر کے ہر کونے سے ان کے پاس سامان خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے لیکن اب ان کی تعداد کم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا
نو چمخ کی دل تو منہ پہ اعتبار کا بولے شو چی اس روان جی کا نا.
پہلے ہم افغان تاجروں کو قرض پر سامان فروخت کیا کرتے تھے لیکن اب جب کہ وہ جا رہے ہیں تو ہم ان پر اعتبار نہیں کر سکتے اور نہ ان کو قرض پر سامان بیچ سکتے ہیں. افغان ہمارے بڑے گاہک تھے لیکن ان کے جانے سے ہمارا کاروبار بہت متاثر ہوا ہے.
خیال رہے کہ پاکستان میں اس وقت 3 ملین کے قریب افغان مہاجرین ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں. ان میں سے ایک بڑی تعداد غیر اسلامی افغان مہاجرین کی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین یونیسیار کے ترجمان دنیا اسلم خان کے مطابق رواں سال اب تک 27,000 سے زیادہ مہاجرین اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. رحمان اللہ، بی بی سی، پشاور.
اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی. میرے ساتھی شفیع نقی جامی ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کل سے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان یہاں اوول میں چوتھا اور آخری ٹیسٹ شروع ہونے والا ہے. شفیع، کیا ہوتا دکھ رہا ہے؟
کاش کہ میرے پاس جام جم ہوتا یا کوئی تلسماتی ٹوپی ہوتی جو میں نظر نہ آتا دیکھ کے آ جاتا کہ کیا ہوتا. اور اب تک کی صورتحال یہ اضافہ ہے کہ پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ لارڈز کا جیتا تھا، اس کے بعد وہ اوول میں بھی ہارا ہے، ایڈ بیسٹن میں بھی ہارا ہے. اولڈ ٹرافرڈ میں وہ 330 رن سے ہارا اور ایڈ بیسٹن میں 141 سے وہ ہارا ہے. اور پاکستان کی ٹیم نے لارڈز کا میچ جیتنے کے بعد جو بغلیں بجائی تھیں اب وہ بجنی بند ہو گئی ہیں. پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان کو بڑے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے یہاں کے موسم میں اور یہاں کی پچوں کا مزاج دیکھتے ہوئے، جو اب تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا.
تو شفیع، پاکستان کا پلڑا کہاں ہلکا اور کہاں بھاری؟
دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ پاکستان کو جو اپنے وہ بالرز لے کر کہ بڑا تگڑا کمبینیشن تھا فاسٹ اور اسپن دونوں کا، لیکن یہاں ظاہر ہے جو میزبان ملک ہوتا ہے پچ وہ بناتا ہے، ان کے بھی نظر میں ہوتا ہے کہ ان کا اٹیک کس قسم کا ہوگا، چل نہیں پائے. یاسر کو دیں آپ نے، انہوں نے لارڈز میں 141 رن دے کر 10 وکٹیں لی تھیں، لیکن اس کے بعد اولڈ ٹرافرڈ اور ایج بیسٹن میں دیکھیں تو انہوں نے 502 رن دیے اور 4 وکٹیں لی ہیں. مطلب یہ آپ کا اسپن اٹیک چل نہیں پایا. محمد حفیظ کی کارکردگی بڑی ناقص رہی ہے، وہ ایسے شاٹ کھیل گئے کہ وہ ڈبل فگر میں بھی نہیں پہنچ سکے. کبھی چوتھی گیند پر آؤٹ ہو گئے، کبھی کم اسکور پر آؤٹ ہو گئے. اور انتہائی مہان دگج کھلاڑی یونس خان جیسا، اس کی بیٹنگ کے پاس سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. تو لیکن پاکستان کا پلڑا یہاں پر تو کمزور ہے، لیکن اب ظاہر ہے جب کمزور پوچھا ہے تو مضبوط بھی پوچھیں گے آپ. مضبوط بتانا ہے اس کا، مضبوط کہاں ہے؟
میں نے مضبوط پوچھا آپ سے.
اچھا ٹھیک ہے. سمیع اسلم نئی دریافت کے طور پر آئے، بہت عمدہ کھیلے ہیں، ایسے کھلاڑیوں کی ضرورت ہے. اور پاکستان کو اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھنا ہے، تب وہ چل پائے گا. صورتحال تو یہ جعفر.
بہت بہت شکریہ شفیع، ہمارے ساتھ ہی بتا رہے تھے اوول کے بارے میں کرکٹ کی صورتحال. اسی کے ساتھ سیروین اپنے اختتام کو پہنچا. سیروین کی آج ایڈیٹر تھیں ماپارا صفدر، پروڈیوسر تھے عمر آفریدی، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈومینک ڈیلارگی، جبکہ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. اب آپ جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں شمائل خان سے.
پاکستان کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سید علی ظفر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر کوئٹہ میں ہلاک ہونے والے وکلاء کے قاتلوں کو قوم کے سامنے لائے. ترکی نے یورپی یونین کو خبردار کیا ہے کہ وہ ترکی میں پچھلے مہینے ہونے والی ناکام بغاوت کے رد عمل میں بہت سنگین غلطیاں کر رہا ہے. آسٹریلیا کی حکومت نے بحر الکاہل کے جزیرے نورو میں حکومت کے زیر انتظام چلنے والے پناہ گزین سینٹر میں بڑے پیمانے پر بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے الزامات کی تحقیقات کرانے کا وعدہ کیا ہے. تھائی لینڈ نے مختصر عرصے کے لیے ملک میں آنے والے غیر ملکیوں کے لیے ایک خاص موبائل سم کارڈ بنوانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے. ریو اولمپکس میں امریکہ کی سائیکلسٹ کرسٹی آرمسٹرانگ 3 سونے کے تمغے حاصل کرنے والی پہلی سائیکلسٹ بن گئی ہیں. انہوں نے اس سے پہلے بیجنگ اور لندن اولمپکس میں بھی سونے کے تمغے حاصل کیے تھے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.